الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ذکر کثیر کرنے کا حکم دیا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کو بیان کرنا، یہ حکم دیا گیا ہے. ہم اگر اپنے اوقات پر نظر رکھیں تو ہمیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ بہت سے اوقات، بلکہ اکثر اوقات ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں، نہ اس میں کوئی خیر کا کام ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی خیر کی بات ہوتی ہے، نہ اس میں اللہ کی یاد شامل ہوتی ہے، بلکہ غفلت کے عالم میں وہ سارے اوقات گزر جاتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں، کہ جو اوقات غفلت میں گزر گئے، جس میں آدمی نے نہ اللہ کو یاد کیا نہ کوئی خیر کا کام کیا، تو قیامت کے دن وہ حسرت کرے گا، قیامت کے دن حسرت کرے گا کہ کاش میں نے ان اوقات کی قدر کی ہوتی اور میں اپنے اوقات کو اللہ کی یاد میں بسر کرتا. ہمارے یہاں معمولات ہر ایک کے مختلف ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک نہ جانے انہیں کتنے گھنٹے ڈرائیونگ کرنی پڑتی ہے، لیکن فضول کاموں میں وہ وقت ہم گزار دیتے ہیں. بہت سارے لوگ گانے سنتے ہوئے وقت گزار دیتے ہیں، بہت سے لوگ ریڈیو کھول لیتے ہیں اور اس میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، نامحرم عورتوں کی آوازیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دیگر موسیقی اور میوزک، ان تمام کاموں میں اپنے اوقات کو بسر کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات اسی حال میں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، قطاروں میں گیس کے بل جمع کرا رہے ہیں یا بجلی کے بل جمع کرا رہے ہیں یا ٹیلی فون کے، گھنٹوں قطاروں میں کھڑے رہتے ہیں، لیکن وہ سارے اوقات ضائع ہوتے ہیں. یا تو ان اوقات میں ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، اداروں کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، حکومت کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، یا پھر اگر خاموش بھی کھڑے ہیں تو بس بیکار وقت گزرتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ ان اوقات کو ہم قیمتی بنا لیں، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، ذکر و اذکار کر کے، درود شریف پڑھ کر، تسبیحات پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ ہمارے اوقات قیمتی بن جائیں. اب آج کل ہمارے یہاں جو ٹریفک جام ہے، مسلسل ہے، دو دو تین تین گھنٹے معمولی بات، اور چھ چھ گھنٹے اور آٹھ آٹھ نو نو گھنٹے بھی لوگ ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو اس طرف خیال آتا ہو کہ بھئی ہم ان اوقات کو اللہ کی یاد میں کیوں نہ گزار لیں، خالی بیٹھے ہیں تو ذکر کیوں نہ کر لیں. اول تو اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر جو ہے وہ بذات خود مقصود ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ فارغ ہیں تو ذکر کر لیا، بلکہ اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے اپنے اوقات میں سے، کہ ہم اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر اور اللہ کو یاد رکھیں. لیکن اگر کوئی وقت خالی مل جاتا ہے تو اس میں بھی اگر اللہ کو یاد کیا جائے تو اس میں برائی کیا ہے، بلکہ انشاءاللہ وہ وقت ہمارا قیمتی بن جائے گا، آسان ہو جائے گا، اور اس ذکر کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے اوپر جو مصیبت اور پریشانی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. بعض اوقات آدمی لائن میں کھڑا ہے، درود شریف پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ اس درود شریف کی برکت سے جس کام کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا کام اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے. تجربہ بھی ہے اس چیز کا کہ درود شریف پڑھنے والے کا کوئی کام رکتا نہیں ہے، ایک حدیث میں آتا ہے صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اوقات کو بانٹا ہوا ہے تو اس میں سے کچھ وقت جو میں دعا کے لیے نکالتا ہوں, کچھ وقت فلاں چیز کے لیے نکالتا ہوں, اور کچھ وقت جو ہے میں درود شریف پڑھتا ہوں, تو اگر یہ کافی ہے یا اس سے زیادہ؟ آپ نے فرمایا کہ تم اگر اور زیادہ کر لو تو اور زیادہ بہتر. تو انہوں نے مزید فرمایا کہ اچھی بات ہے کہ میں آدھا پہلے چوتھائی تھا غالباً, اب کہا کہ تہائی وقت میں درود شریف کے لیے کر لیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تم سے ہو سکے تو اور اس سے زیادہ کر لو. تو کہا کہ اچھی بات ہے کہ پھر ایسا کرتا ہوں کہ آدھا جو ہے میں اور دیگر کاموں کے لیے اور آدھا وقت جو ہے درود شریف پڑھنے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ اگر اور ہو سکے تو اور زیادہ کر لو. تو پھر جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ آدھا وقت بھی انہوں نے بالآخر درود شریف کے لیے وقف کر دیا, اور کہا کہ میں تو اب سارا وقت درود شریف ہی پڑھا کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ پھر تمہارا کوئی کام رکے گا بھی نہیں. تو بات یہ ہے کہ درود شریف معمولی عمل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وقت دیں آدمی زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتا رہے. بہت لمبے چوڑے درود شریف اگر کسی کو یاد نہ ہو تو مختصر سے مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آدمی اپنے کام میں مشغول رہے تو مشغول رہتے ہوئے بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے. بس میں بیٹھے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, دکان پر بیٹھے ہیں, ہر وقت تو گاہک نہیں ہوتا. جب تک بیٹھے میں پڑھتے رہیے, تو گاہک آ جائے اس میں مشغول ہو جائیں, اور پھر جب فارغ ہو جائیں پھر پڑھنا شروع کر دیں تو درود شریف ہے. اسی طریقے سے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے, اور دیگر ذکر و اذکار ہیں. تو جو اوقات بھی فارغ مل جائیں اللہ تعالیٰ کے نام لینے میں بسر ہو جائیں وہ غنیمت. میں نے جمعے میں بھی یہ بات عرض کی کہ ہم چونکہ غفلت میں وقت گزار رہے ہیں اور ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا, ورنہ اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہر حال میں رجوع ہونا چاہیے. بارش آ رہی ہے تب بھی اللہ سے رجوع کریں, نہیں آ رہی تب بھی اللہ سے رجوع کریں, رزق نہیں مل رہا تب بھی اللہ سے رجوع کریں, فراوانی سے مل رہا ہے تب بھی اللہ سے رجوع کریں کہ شکر ادا کریں. کوئی حال خالی نہیں ہونا چاہیے اہل ایمان کا. اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرما رہے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کریں, نعمتوں میں کمی ہے تو بھی اللہ کو یاد کریں, صحت کا عالم ہے تو بھی اللہ کو یاد کریں, بیماری آ گئی ہے تو بھی اللہ کو یاد کریں, کسی حال میں اللہ کو نہ بھولیں. اصل تو بندگی کا حق تبھی ادا ہوگا, اور ادا تو بندگی کا حق بہرحال نہیں ہو سکتا, لیکن بہرحال کسی نہ کسی درجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں. تو کتنے اوقات ہیں ہمارے ایسے گزر جاتے ہیں, ہمیں اس طرف رجوع اور خیال ہی نہیں ہوتا. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور حال بیان کیا تھا جمعے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ تھوڑی سی بھی ہوا تیز چل پڑتی تھی, یعنی معمول سے ہٹ کر, فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے, گھر سے نکل کر مسجد میں آ جاتے تھے. آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جھکڑ چل رہے ہوتے ہیں اور گھر پہ مسجد میں آتے ہوں, آندھی آ رہی ہوتی ہیں اور گھر چھوڑ کے مسجد میں آ کے بیٹھے ہوتے ہوں, کتنے لوگ. یا چلے مسجد میں بھی نہ آئے تو وہیں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کر رہے ہوں, کتنے لوگ. بادل آتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حالانکہ ہدایات ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ جب ہوائیں تیز چلتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے, اللہم انی اسألوک من خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرها وشر ما فیها وشر ما ارسلت به. اس لیے کہ جو ہوائیں چلتی ہیں اس میں خیریں بھی ہو سکتی ہیں, اس میں شر بھی ہو سکتے ہیں, یعنی یہ باعث خیر بھی ہو سکتی ہے اور باعث شر بھی ہو سکتی ہے. جب دونوں باتیں اس میں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم خیر طلب کرتے ہیں اور شر سے پناہ مانگتے ہیں, کیونکہ اللہ قادر ہیں. دیکھو بھائی, دنیا میں جن چیزوں کو ہم حفاظت کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہی چیز موت کا ذریعہ بن جاتی. بہت ساری اس قسم کے واقعات ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ بنے گی, لیکن اس کا اللہ تعالیٰ اسی کو موت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جب ہوائیں چلتی تھیں تو آپ یہ دعائیں پڑھتے تھے کہ اللہ میں اس ہوا میں جو آپ نے خیر بھیجی ہے اس میں اللہ جتنی خیریں ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں ان خیروں کا, اور جس مقصد کے لیے آپ نے بھیجی جو بھی مضمر خیر ہے اس میں چھپی ہوئی, یعنی بظاہر ہمیں معلوم بھی نہیں ہو رہی, تو اے اللہ ہم وہ خیر بھی آپ سے مانگتے ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال درجے کا ایمان تھا کہ فوراً متوجہ ہوتے تھے, اور اسی طرح سے فرماتے تھے کہ اللہ میں اس میں جو شر ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے یا جو پوشیدہ ہے اس شر سے بھی اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، تیری پناہ میں آتے ہیں. تو دیکھیے خیر طلب کر لی، شر سے پناہ مانگ لی، اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. وقت پر آدمی فوری طور پر اللہ سے رجوع کر لے، بس یہ سب سے بڑی بات، یہ سب سے بڑا ذکر ہے یہ بھی، کہ آدمی ایسے موقعوں پر اللہ کو یاد کر لے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو زانو ہو جاتے، زانو کے بل جھک جاتے تھے، جس طرح رکوع میں آدمی جھک جاتا ہے، اور جھکنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے میں جو شر ہے اس سے پناہ مانگتے تھے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع فرماتے تھے. اور بعض اوقات اتنی پریشانی کا عالم ہوتا تھا کہ کبھی گھر سے باہر آ رہے ہیں، کبھی اندر جا رہے ہیں، کبھی آگے آتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ میرے ماں باپ قربان، میرے محبوب، کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ قوم عاد و ثمود پر اللہ تعالیٰ نے جو ہوائیں بھیجی، جو بادل بھیجے، مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بادل وہ عذاب لے کر نہ آئے ہوں، ان ہواؤں میں کہیں پتھر نہ ہو ہمارے لیے، شر نہ ہو، اس لیے میں ڈرتا ہوں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں کہ اللہ آپ ہمیں قوم عاد و ثمود کی طرح ہلاک نہ کیجیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ فکر ہو اور ہمیں بالکل فکر نہ ہو. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب بادل گرج رہے ہوتے تھے، بجلی چمک رہی ہوتی تھی، ہم تو بس خالی دیکھ کر رہ جاتے ہیں نا. بہت زیادہ ہوا کسی نے کہہ دیا کہ وہ کتنی زبردست بجلی چمک رہی، یہ ایسے جملے کہہ کے ختم. لیکن یہ بجلی کہیں گر بھی سکتی ہے، کسی کو ہلاک بھی کر سکتی ہے، جلا کر راکھ بھی بنا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ ہمیں اپنے غضب اور غصے سے ہلاک نہ فرما دیجیے، تباہ نہ فرما دیجیے، ولا تہلکنا بعذابک، اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ فرمائیے، وعافنا قبل ذلک، اور ہمیں پہلے سے عافیت عطا فرما دیجیے. کیسی شاندار دعا ہے، عمدہ دعا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی طرف رجوع، یہ آپ دیکھیں گے دعائیں جتنی بھی ہیں ان سب کے اندر جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا. کوئی حال بھی سامنے آتا ہے، پیش آتا ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع. اب ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو بلا شبہ ہم اپنے قلب کو بھی متوجہ کر رہے ہیں، اپنے جسم کو بھی متوجہ کر رہے ہیں، لیکن مسجد میں داخل ہوتے ہی فوراً اللہ تعالیٰ کا نام بھی زبان، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے. یہ رجوع ہے یا نہیں؟ اللہ کی طرف رجوع ہے. اسی طریقے سے جب تک ہم رہے یہاں پر تو وہ رجوع ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اور جب باہر نکل رہے ہیں اب نہ جانے باہر کیا ہوگا. اس لیے جب نکل رہے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. تو دیکھیے باہر نکلتے ہوئے بھی اللہ کے فضل کے طالب، داخل ہوتے ہوئے بھی اللہ کی رحمت کے طالب. فضل کا تعلق عام طور پر دنیا سے، اور رحمت کا تعلق عام طور پر آخرت سے. اس لیے جب مسجد میں آتے ہیں تو آخرت کے امور طلب کر رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں تو دنیا کے خیریں مانگ رہے ہیں. تو ایسی عجیب حکمتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں. اور پھر صرف یہی نہیں ہے، ہر ہر موقع پر، حتیٰ کہ ہم نوالا منہ میں رکھتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، تاکہ ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اس لقمے کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت. ہمارے اختیار میں نہیں تھا کہ لقمہ ہم حاصل کر لیتے، لیکن ہمارے ہاتھوں میں آ گیا اور منہ تک جو پہنچ رہا ہے تو اللہ یہ آپ ہی کی طاقت ہے جس نے ہم تک یہ پہنچا دیا. اس لیے ہم آپ کے نام سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. کھانے سے فارغ ہو گئے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا بھی پلایا بھی اور مسلمان بنایا. کیسی عمدہ دعائیں دیکھی، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو، گھر سے نکل رہے ہیں تو، رات کو سوتے وقت کی دعا الگ ہے، صبح اٹھنے کی دعا الگ ہے، بازار میں جانے کی دعا الگ ہے، بس میں سوار ہونے کی دعا الگ ہے، کشتی میں سوار ہو رہے ہیں تو دعا ہے، جہاز میں سوار ہو رہے ہیں تو دعائیں. ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، یہ سبق ملتا ہے ہمیں ان دعاؤں سے. کوئی موقع کوئی حال خالی نہیں ہے، حتیٰ کہ آدمی لیٹرین میں جا رہا ہے تو بھی اللہ سے متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف، اللہم انی اعوذ بک من الخبز والخبائث، وہاں نہ جانے کیا حالات پیش آئیں، شیاطین ہوتے ہیں، گندگی اور نجاست کی جگہ ہے. اس لیے شیاطین سے پناہ مانگ کر اللہ کی پناہ میں آ گئے، باہر نکل آئے دعا پڑھ لی، پھر الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میری تکلیف دور کر دی، مجھے عافیت عطا فرما دی. میں بار بار یاد کر چکا ہوں، اس نعمت کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا پیشاب بند نہیں ہوا اور جو ہے وہ اجابت فراغت سے ہو گئی، ورنہ آدمی کو اگر قبض ہو جائے تو مشکل، پیشاب بند ہو جائے تو مشکل. آپ سوچیں تو صحیح کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور قدم قدم پر ہمیں آج صلی اللہ علیہ وسلم یہ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف متوجہ رہو. آپ وہاں بھی بیٹھے ہیں اجابت کے لیے بیٹھے تو بھی دعا پڑھ کے داخل ہوں. کس قدر زبردست طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا. اس لیے میرے عزیز بھائی، ہم وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور جو آدمی ان تمام کاموں میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کو ذکر کثیر بھی حاصل، کیونکہ ذکر کا معنی یاد کرنے کے. اور کسی نے خوب کہا کہ تم کو بھولے ہی نہیں ہیں کہ تمہیں یاد کریں. یاد تو اس کو کیا جاتا ہے جس کو کسی بھلا دیا ہو، جو کبھی بھولنے والا نہ ہو، جس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، بھلانا نہیں چاہیے اس کو، کیا اس کو تو یا اس کی یاد ہی یاد ہے ہمیشہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ دل میں ہونے چاہیے. کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں، جب یہ معاملہ ہوگا تو پھر گناہوں سے بچنا بھی آسان. اب آدمی گناہ کی طرف قدم اٹھا رہا فوراً خیال آ گیا، نہیں اللہ دیکھ رہے ہیں. بےمانی کا کام کر رہا ہے فوراً خیال آ گیا، اللہ دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی کام جب آدمی شیطان دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے فوراً رجوع ہو جائے. تو یہ اللہ رب العزت، اور پھر جتنی توجہ اللہ کی طرف ہوگی اتنا ہی انسان کو ایسے اوقات میں پھر اللہ تعالیٰ یاد آ جائیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک صاحب نے یہ بات بیان کی کہ میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا ایک بزرگ کے پاس، تو اچانک ان کے پاس ایک نوجوان قسم کے درویش وہ آئے، آ کر بیٹھ گئے، کچھ دیر بیٹھے رہے، اور اس کے بعد جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی میں تمہارے دل میں ایک تصویر دیکھ رہا ہوں، بڑی خوبصورت تصویر ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کی ناک ایسی ہے، اس کے لب ایسے ہیں، اس کے ہونٹ ایسے ہیں، ساری تصویر انہوں نے بیان کر. تو وہ جو نوجوان تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کی حال چھپا رہے، اس کی حالت چھپی رہے اور ظاہر نہ ہو، لیکن انہوں نے کھلم کھلا یہ بات بیان کر دی. تو وہ بڑا پشیمان ہوا اور شرمندہ سا ہوا، اور پھر اقرار کیا کہ واقعتاً مجھے اس طرح کا کسی سے عشق ہے، اور میرا معاملہ یہ ہے کہ دل میں اس کی تصویر ایسی گہری ہے کہ میں جب بھی گردن جھکاتا ہوں تھوڑی دیر کو تصور آتا ہے تو اس کی تصویر گویا کہ میں دیکھ لیتا ہوں. وہ کسی نے کہا بھی نہیں کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اصل تو یہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اللہ تعالی ہمارے دوست، اللہ تعالی ہمارے یار، اللہ تعالی ہمارے محبوب، اصل تو وہ ہیں کہ اللہ کی تصویر، اگرچہ ہم اس کی تصویر سے وہ پاک ہے، کوئی نقشہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خاص جمائیں، لیکن بس یہ کہ اللہ ہمارے دل میں لفظ اللہ کا تصور، ہمارے بہت سے بزرگان دین لفظ اللہ کا جو تحریر ہے، اللہ جیسے لکھا جاتا ہے، اس کا تصور جماتے ہیں کہ جب بھی دل پر آدمی نظر رکھے تو اللہ لکھا ہوا نظر آ جائے. خود دل کی کیفیت بھی اس قسم کی ہے کہ وہ اللہ ہی محسوس ہوتا ہے، لیکن اس میں اس قدر استغراق ہو کہ آدمی تھوڑا سا اگر اپنے تخیل کو ادھر لے کر جائے تو اللہ جو ہے اسے دل میں نظر آ جائے، لفظ اللہ لکھا ہوا. تو بہت سے حضرات کاغذ پر لکھ کر، اور بہت سے جو ہے وہ خاص ٹکڑوں میں لکھ کر باقاعدہ اس کی طرف کچھ وقت کے لیے کہتے ہیں مراقبہ کرو، دیکھو اس کو، اور اتنا دیکھو کہ دل میں اس تصویر، یہ تصویر کی شبی جو ہے دل میں آ جائے، تمہیں پھر اس کی ضرورت نہ رہے. ذرا سی آنکھ بند کی، ذرا سی گردن جھکائی اور اللہ کا نام تم نے اپنے دل پر دیکھ لی، یہ کیفیت کی بات. تو بہرحال انہوں نے فرمایا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے جب یہ بات بیان کی تو آپ خاموش ہو گئے، یعنی خاموش بیٹھے رہے، اور تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ بھائی اس میں کوئی ایسی کمال کی بات نہیں ہے، بعض اوقات آدمی قلب پر جب توجہ کرتا ہے تو اس کو اس قسم کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں. تو انہوں نے اس کے دل میں جب توجہ کی تو یہ بات نظر آ گئی، اور پھر تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرنے کے بعد فرمایا کہ الحمدللہ شیخ سے میرا اتنا تعلق ہے کہ کوئی بات ان کے مشورے کے بغیر میں نہیں کرتا، حالانکہ وہ کہاں اور شیخ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، لیکن اس قدر غالب تصور تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ عالم تصور میں مشورہ بھی دے دیا. اور پھر مزید بڑھ کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہی تعلق ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالی جسے نصیب فرما دے. اور اس کے بعد مزید کچھ فرمانا چاہتے تھے لیکن خاموش ہو گئے. اور بزرگان دین نے لکھا کہ اصل میں یہی کہنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالی کے منشا کے بغیر کوئی حرکت نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے. اب بعض اوقات اللہ تعالیٰ جب آدمی دین پر چلنا چاہے تو اللہ تعالیٰ یہ ادراک عطا فرما دیتے ہیں, اتنی قوت عطا فرما دیتے ہیں قلب میں کہ انہیں منشاء خداوندی معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات واضح بیان فرما دی ہمارے لیے, تو اس لیے منشاء خداوندی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے, کیا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک تصور. اور حضرت مولانا شیر صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند پائے کے عالم دین تھے, معمولی درجے کے انسان نہیں تھے, اپنے آپ کو بالکل مٹا رکھت. ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے, جب مصلی پر آ گئے تو اچانک آواز آئے کہ مولوی جی آ گئے, مولوی جی آ گئے, تو پیچھے مڑ کر دیکھا حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے, سادہ بزرگ, ان کے استاد کے بیٹے تھے. تو جب لوگوں کو دیکھا تو خود بھی مصلی سے پیچھے آ گئے اور یہ کہتے ہوئے آ گئے کہ مولوی صاحب وضو ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں وضو ہے, تو لا کے ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. اور ان کا حال یہ تھا کہ دور سے کہیں سے سفر کر کے آ رہے تھے, اس زمانے کی طرح نہیں تھا کہ غبار نام کو کوئی چیز نہیں ہے, الحمدللہ گاڑیوں میں آتے ہیں آرام سے, اللہ نے نعمت ایسی عطا فرما دی, لیکن نہ جانے کہاں سے سفر کر کے آ رہے تھے, پنڈلیوں تک غبار آلود ٹانگے تھے, یعنی مٹی میں اٹے ہوئے تھے سارے پیر, لیکن چونکہ وضو تھا, مٹی بھی پاک ہے, تو اس کو حرج نہیں تھا, اگر وہ بھی سادگی کے ساتھ مصلی پہ کھڑے ہو گئے, زمانہ سادگی کا تھا. اور پھر جب پیچھے حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کھڑے ہوئے, اچانک دیکھا ان کے پیروں پر مٹی لگی ہوئی ہے, تو جلدی سے اپنا کپڑا لے کر ان کے پیر صاف کرنے شروع کر دیے, اور خوب اچھی طرح سے ان کے پیر صاف کیے, اور حضرت بھی پتہ نہیں کس ترنگ میں تھے, کھڑے رہے اور وہ پاؤں صاف کراتے رہے, یہاں تک کہ جب پیر صاف ہو گئے, فرماتے ہیں حضرت کہ مجھے بے انتہا خوشی ہوئی, مسرت ہوئی, اور حضرت اور خاص طور پر مولوی صاحب کی بے تکلفی پر کہ انہوں نے تکلف نہیں کیا, اس کو حضرت نماز پڑھا دی. تو یہ کمال درجے کی عاجزی ہے. آج کہاں ایسی ہم عاجزی پیش کریں گے کہ لوگوں کے سامنے اپنے استاد, زیادہ استاد نہیں تھے, استاد کے بیٹے تھے, ان کا اتنا اکرام, آج کون کرے گا اتنا اکرام بتائیے. تو یہ حضرات تھے واقعتاً, میں انہی کی بات میں نے آپ کو بتائی, اس سے پہلے جو بات بتلائی تھی انہی, حضرت مولانا شیر گنگوئی رحمۃ اللہ. تذکرۃ الرشید اتنی موٹی کتاب ہے اور بہت باریک لکھی ہوئی ہے, موٹی بھی نہیں, اور اچھی خاصی زخیم ہے, اس میں ان کا تذکرہ ہے پورا, اور عام آدمی تو پڑھ بھی نہیں سکتا, زبان بھی ایسی, پہلے اس زمانے کی لکھی ہوئی کتاب ہے. بہرحال ان حضرات کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا. حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ, پہلے بھی غالباً کبھی میں واقعہ سنا چکا کہ اتنی عاجزی انکساری تھی ان کی طبیعت میں کہ ایک مرتبہ اپنے کسی ایک ایسے شخص کو, دیہاتی آدمی تھا, کوئی بات کی اس پر ڈانٹ ڈپٹ دیا, اور بعد میں پھر خیال آیا کہ بھائی میں نے اس کو ڈانٹ دیا, شاید ہو سکتا ہے زیادتی ہو گئی ہو, تو بڑا دل میں یعنی اس قدر اس کا غلبہ رہا کہ پھر تلاش میں نکل گئے کہ بھائی ان کے گھر میں پہنچوں اور جا کر معافی مانگ لوں. تو بہرحال چلے گئے اور راستہ بھی بھول گئے, پتہ نہیں کتنے میلوں چلنے کے بعد جا کر وہاں پہنچے اور جا کر کہا کہ بھائی آج میں نے تمہیں کچھ زیادہ برا بلا کہہ دیا تھا, تمہیں شاید کچھ بات بری لگی ہو, میں تم سے معافی مانگتا ہوں. اب بتائیے معمولی بات تو نہیں, یہ بڑائی کی بات. اس نے فرمایا, اس نے کہا کہ حضرت مجھے حکم دے دیا ہوتا میں آ جاتا, اور آپ نے ناحق تکلیف کی, اور آپ تو ہمارے باپ کی جگہ ہیں, اگر کوئی بات کہہ بھی دی ہے تو کوئی حرج نہیں. ہمارے یہاں تو آج کوئی بات ذرا سے کچھ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ لڑائی شروع ہو جاتی, چاہے اپنی عمر سے بڑا کوئی آدمی کہہ دے, ہم اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ ہمارے باپ دادا کی عمر کا, چلو سن لیں ایک بات, تھوڑی دیر تو خاموش برداشت کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر اس کے ایسے چھکے چھڑاتے ہیں کہ بس پوچھو مت. بہرحال حضرت نے اس سے کہا تو اس نے کہا کہ آپ ہمارے باپ کی جگہ ہیں, اگر آپ ہمیں کچھ اس سے بھی زیادہ کہہ لیتے تو بھی ہمیں برا نہ لگتا. ہمارے میرے حضرت سلمان حکیم اختر صاحب دامت برکات عمر علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پھر مقام بھی ایسا ہی عطا فرمایا, جب آدمی اپنے آپ کو مٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو ہے, جب آدمی مٹاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ ہے, اور جب آدمی اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں تو کچھ بھی نہیں. سنا جب فرمایا کہ پھر اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے, خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کشتی میں سوار ہیں, جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, اور یہ خود جو ہے ایک دوسری کشتی میں سوار ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا حکم دے رہے ہیں حضرت علی کو کہ بھئی اس کشتی کو میری کشتی کے ساتھ جوڑ دو. تو جب خواب دیکھ کر اٹھے تو فرمایا کہ حضرت علی نے میری کشتی کو اپنی کشتی کے ساتھ اس طرح سے جوڑا کہ کھٹاک کی جو آواز تھی وہ اب تک کانوں میں محسوس ہو رہی ہے. اس پر ایک شعر بھی فرمایا کہ مسترف دل کی تسلی کے لیے, مسترف دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو, ناؤ کشتی کو کہتے, مسترف دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو, یعنی کشتی کو ملا دو. تو فرماتے تھے کہ اس کشتی کے ملنے کی جو آواز ہے وہ آج تک میرے کانوں میں محسوس ہوتی. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے مقامات عالیہ سے بھی نوازا, اور بلا شبہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے کارنامے بھی ایسے ہی بڑے ہوتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ میں پہلے بار بار ان باتوں کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں یہ باتیں رچ بچ جائیں. آج یہ انکساری کا معاملہ بھی تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتے تھے کہ حکم کبھی نہیں دیتے تھے. دوسروں کو حکم دینا تو دور کی بات ہے, یعنی ان کی بیوی اہلیہ فرماتی ہیں کہ 60-70 سال ساتھ رہا, لیکن اس 60-70 سال میں کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ پانی لا کے دے دو. ہمارے یہاں تو آرڈر چلتا ہے, حکم دیا جاتا ہے کہ جوتے بھی اس نے صاف کرنے ہیں, اتارنے بھی اسی نے ہیں, اور اس کے بعد پالش بھی اس نے کرنی ہے, اور باقی سارے کام بھی. گو کہ اگر وہ خود کرے تو اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے, لیکن حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ 60-70 سال کی زندگی میں ان کی اہلیہ فرماتی ہیں کبھی زندگی مجھے یہ نہیں کہا کہ مجھے پانی پلا دو, زندگی میں کبھی نہیں. جب پیاس لگی تو خود سے اٹھ کر پی لیا, اور یہ الگ بات ہے کہ وہ بہت خیال رکھتی تھی, خود کوشش کرتی تھی کہ انہیں اٹھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. اور ان حضرات کے چونکہ ٹائم ٹیبل اوقات ہر چیز کے متعین تھے, اس لیے بڑی سہولت تھی کہ کس وقت وہ ذکر میں مشغول ہوں گے, کس وقت جو ہے وہ تالیف میں اور تسلیم میں مشغول ہوں گے, کون سا وقت جو ہے ان کا نماز پڑھنے کا ہے, کون سا وقت ان کے لیٹنے بیٹھنے کا ہے, کون سا وقت ان کے کھانے پینے کا ہے. یہ سارے اوقات چونکہ منظم تھے اس لیے دوسرے کو تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی. دیندار آدمی تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا, لیکن بشرطے کہ دیندار ہو. ایک ظاہری قول ہے, وجہ قطع ہے خالی, تو بتا وجہ قطع تو بہت سو کی ہوتی دینداروں والی, لیکن حقیقت میں بھی دینداری ہو وہ دینداری ہے. حتیٰ کہ کوئی درس نظامی کا فارغ التحصیل بھی ہو, 16 سال اس نے پڑھا مدرسوں میں, لیکن اگر اس نے اپنی اصلاح نہیں کرائی تو دینداری نہیں. خالی سند مل جانے سے کوئی عالم دین نہیں بنتا. عالم دین تب بنتا ہے جب اپنے علم کے مطابق عمل کرے, اگر عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. گدھے کے اوپر اگر کتابیں لاد دی جائیں تو عالم بن جاتا ہے, غلاف کعبہ اگر اس کو اڑا دو تو کیا بیت اللہ شمار ہوگا؟ وہ ہرگز نہیں. جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل. اللہ تعالیٰ جن کو رتبے عطا فرماتے ہیں ان کے معاملات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اس لیے ان تمام چیزوں کا میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو آج ہم جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ دین کے خلاف چل رہے ہیں, لیکن وہ ہے. کسی کی چیز بغیر پوچھے استعمال کر لینا, یہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا, پوچھے بغیر استعمال مت کریں, اس سے اجازت لیں. اسی طریقے سے کسی کی دعوت میں بغیر بلائے جائیں, حتیٰ کہ چھوٹے بچے کو بھی نہیں لے جانا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں جی بچہ ہی چھوٹا, اس سے کیا ہے. بعض لوگ کو کئی کئی آدمی لے کے چلے جاتے ہیں, لیکن یہ سب سخت گناہ کی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے دعوت دی, فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری دعوت قبول فرما لیجیے. آپ نے فرمایا کہ بھائی عائشہ بھی میرے ساتھ ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ میں تو صرف آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, مجھے قبول نہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ اگر آدمی پہلے سے کوئی شرط لگا لے تب تو الگ بات ہے, لیکن بغیر اجازت کے پھر بھی نہیں جا سکتے. انہوں نے دوبارہ پھر کچھ دن بعد دعوت دی, آپ نے پھر وہی شرط دہرائی کہ بھائی عائشہ بھی میرے ساتھ ہوگی. تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور کہا کہ میں تو آپ ہی کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. پھر تیسری مرتبہ کچھ دن گزرنے کے بعد انہوں نے پھر دعوت دی, آپ نے فرمایا کہ بھائی عائشہ بھی میرے ساتھ ہوگی. تو غالباً اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت عائشہ بھی تشریف لائیں. اصل میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا نہیں تھا. بزرگوں نے بعض وجوہات لکھی ہیں, ان میں سے ایک وجہ لکھی ہے کہ ممکن ہے ان صاحب کا قلب حضرت عائشہ کی طرف سے میلا ہو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ان کا قلب صاف ہو جائے، اس لیے آپ نے بار بار اس کی قید لگائی، شرط لگائی. تو لیکن اس سے یہ پتا چلا کہ بغیر اجازت کے نبی اپنی بیوی کو بھی نہیں لے کے گیا، تو کسی اور کو لے جانے کا کیا حق ہے بھائی. اور وہ زمانہ تو بہت ہی سادگی کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخص نے دعوت کی، آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک صاحب راستے میں مل گئے، استاد چلنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ صاحب خانہ کے گھر تک پہنچ گئے. اب جب وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ صاحب میرے ساتھ آ گئے ہیں، اگر تم اجازت دو تو میرے ساتھ اندر آ جائیں، اجازت نہ ہو تو واپس چلے جائیں. انہوں نے فرمایا کہ اجازت، تشریف لائیں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اجازت لے کر پھر صاحب خانہ کہ اگر اجازت دے دے تو دعوت کے لیے جائے، اگر اجازت نہیں دے تو واپس چلے جائے، اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں. ہمارے یہاں تھوڑی تھوڑی باتوں میں ناراض ہو جاتے ہیں ان باتوں میں. اصل میں یہی چیز ہے دین، ان چیزوں کو سمجھنے کا نام. نماز روزے تو سب کر لیتے ہیں، بڑی بڑی تسبیح ہاتھ میں اور بڑی داڑھی اور لمبا چوڑا چوغا سب نے لگایا ہوا ہے، لیکن ان باتوں پر آ کر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہاں ہمیں دین سمجھ میں نہیں آتا. آدمی کی ساری ساکھ خراب ہو جاتی ہے جب وہ یہ اس قسم کی غلط حرکتیں کرتا ہے، تو چاہے وہ کتنے دیندار ہو، کہتا ہے کہ کاہے کی دینداری. معاملات اصل چیز، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہمیں سب چیزیں بتلا دی ہیں، عملی طور پر نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین طریقہ نبی کی زندگی میں ہے، سب سے بہترین زندگی کسی کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نمونہ ہے. آپ کو دیکھ لو، اپنی شکل بھی ان جیسی بنا لو، لباس بھی ان جیسا پہن لو، طریقے بھی ان جیسے اختیار کر لو، بس یہ ہے سر. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ بہت ضروری چیز ہے. اور جب آدمی اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے، تو پھر اس وقت یہ کہتا ہے کہ ہر چہ مرضی ہے مولا ازہما اولا، کہ جو اللہ کی مرضی ہو سب سے بڑھ کر، پھر چاہے غم آئے، خوشی آئے، کوئی موقع ہو، وہ ہر وقت راضی اللہ تعالی سے. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ آج کل کا موسم برسات اور یہ سب چیزیں ہیں، جب بارش آئے تو بھی اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ برسات عافیت والی ہو، خیر والی ہو، رحمت کے ساتھ ہو. اور جب تک ہمارے لیے بارش ہے رحمت ہو برسائیے، جب یہ زحمت بن جائے تو اللہ اس کو ندی نالوں میں برسائے، پہاڑوں میں برسائے، ایسی جگہ برسائیے جہاں اس کی ضرورت ہو ہم پہ نہ برسائی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا سکھلا دی، جہاں ایک طرف یہ دعا سکھلائی اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا مریئا عاجلا غیر عاجل ضارا غیر ضار، کتنی لمبی چوڑی دعا سکھلائی کہ اللہ ہمیں ہم پر بارش نازل فرما دیجئے، رشتی پشتی ہو، کھیتوں کو سیراب کرنے والی ہو، اور جو ہے خوشحالی لانے والی ہو، رحمت والی ہو، جلدی آنے والی ہو، دیر نہ ہو، یہ ساری قیدیں لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی سے برسا دیجئے. بعض روایات میں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، منہ پہ بھی نہیں پھیرے تھے کہ بادل آئے اور برسنا شروع ہو گئے، خوب برسے. اور پھر جن لوگوں نے شکایت کی تھی بعد میں اگلے جمعے، وہی آ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس اب دعا کیجئے بند ہو جائے، بہت ہمارے جو ہے جانور مر گئے، کھیتیاں تباہ ہو گئیں، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، کہاں تو یہ تھا کہ وہ مانگ رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے کہ انسان کی حالت دیکھو، تھوڑی دیر پہلے بارش مانگتا ہے، آ جاتی ہے تو رونے لگتا ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم حوالینا لا علینا، اس وقت یہ دعا فرمائی کہ اللہ ہمارے ارد گرد برسائیے، ہم پہ نہ برسائیے، اللہم حوالینا لا علینا، ہم پر مت برسائیے اللہ، بلکہ ہمارے ماحول اور ادھر ارد گرد برسائیے جہاں ضرورت. تو میرا اس سے پتا چلا کہ ہر موقع پر رجوع اللہ سے کرنا چاہیے. ہمارے ہاں عام طور پر کہتے ہیں صاحب دعا کر دیجئے اور میرے اولاد ہو جائے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھی اولاد مانگو نیک، نہ لڑکا مانگو نہ لڑکی مانگو، اللہ کی رضا میں راضی رہو، لیکن یہ دعا کرو کہ اللہ نیک سالے اولاد ہو. لڑکی اگر نیک ہے تو بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہے، لڑکا نیک ہے تو بھی فائدہ مند ہے، لیکن اگر لڑکا ہو جوتے برسانے والا تو مصیبت تو اپنے ہاتھوں مانگی نا اللہ سے. ایک شخص شیخ صادق رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، تو میں اس واقعے کو پورا سنانا مقصود نہیں، لیکن یہ کہ اس نے یہ اللہ سے منت مانی تھی کہ اگر میرے لڑکا ہو گیا تو اللہ جو کچھ میرے پاس ہے سب صدقہ کر دوں گا. چنانچہ ہوا یہ کہ لڑکا ہو گیا، اس نے جناب بڑا دسترخوان بچھایا، لوگوں کی دعوتیں کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑا خوشیاں منائی. ایک صاحب اس میں شریک تھے، اور پھر وہ کہیں سفر میں چلے گئے، 18-20 سال کے بعد واپس آئے، پوچھا کہ ہاں بھائی فلاں صاحب کہاں کا، وہ تو جیل میں بند ہے، کیا ہو گیا؟ کہ اس کا لڑکا تو بہت بڑا ڈاکو ہے بھائی، اس نے قتل کر دیا، یہ کر دیا، اور اس کے جرم میں جو ان کے باپ کو بند کر رکھا. تو اس پر شیخ صادق نے لکھا کہ اس شخص نے کہا کہ بھئی یہ مصیبت تو اس نے خود ہی مانگی تھی اللہ سے. اللہ سے یہ کب قید لگائی تھی کہ اللہ خیر والا بیٹا ہو، نیک ہو، بس لوگ یہ تو خوشی کہتے ہیں اللہ نے اولاد دے دے، بس اولاد نہیں ہو رہی دعا کرو جی اولاد ہو جائے. ارے بھائی اللہ کے بندو، اولاد کے ساتھ نیک صالح ہونے کی بھی دعا کر لیا کرو، ورنہ بعض اوقات جوتے برسانے والی اولاد آتی، حکموں کو نہ ماننے والی اولاد آتی، یہ بھی عذاب ہے اللہ کا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات جو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں آسمانوں سے، بعض اوقات بھیجتے ہیں نیچے سے، سمجھے، نیچے سے بھی عذاب آتا ہے. تو نیچے بعض نے فرمایا کہ اوپر کے عذاب سے مراد بارش بھی ہے، پتھر کی بارش بھی ہے، اور دیگر عذاب ہیں جو اوپر سے ہواؤں کے عذاب ہیں، یہ سارے عذاب ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر کے عذاب میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمارے بڑے، ہمارے حکمران ہماری باتیں نہ سنیں، ہم پر ظلم و ستم کے بازار گرم کر دیں، ہماری طرف توجہ نہ کریں، ٹیکس لگاتے چلے جائیں، مہنگائی بڑھاتے چلے جائیں، لوگ اس کے ظلم کی چکی میں پستے رہیں، تو یہ اوپر کا عذاب جو حکمرانوں کی طرف سے آ رہا ہے، یہ بھی عذاب ہے. اور قرآن مجید کی آیت کیا، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. یہ دیکھیے، فوقكم سے مراد اوپر، کہ اوپر سے عذاب بھیجے، یا تحت ارجلكم تمہارے پیروں کے نیچے سے، یعنی زمین، زمین کا کیا ہے، پھٹ جائے اور آدمی غرق ہو جائے، زلزلے آ جائیں اور آدمی غرق ہو جائے، اور مختلف طرح کے عذاب ہیں نیچے کے. لیکن ایک عذاب نیچے کا اس سے مراد یہ ہے، تمہارے ماتحت تمہارے اوپر حاوی ہو جائیں، تمہارا مال لوٹ کر کھانے لگیں. اور اسی طریقے سے نیچے کے عذاب سے مراد اولاد بھی ہے، کہ اولاد ایسی ہو جو بات نہ ماننے والی ہو، یہ بھی اللہ کا عذاب. تو اولاد اگر بات ماننے والی ہو تو سمجھو اللہ کی رحمت، نعمت. اگر نہیں مانتی تو پھر وہ زحمت ہے، وہ اولاد نعمت نہیں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے. بہرحال جب ہو گئی ہے تو دعا تو کرنی چاہیے کہ اللہ اسے نیک بنا دے، نیک بنانے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. لیکن اس میں کچھ ہمارا بھی عمل دخل ہوتا ہے، اپنی اولاد کو غلط طریقوں پر چلانے میں بہت سارا عمل دخل ہمارا ہوتا ہے، کہ ہم جب برائی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بھی نہیں روکتے، اور جب پانی سب سے اونچا ہو جاتا ہے پھر ہم انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے قابو میں نہیں آتے، کیونکہ پھر وہ ہم پہ حاوی ہو جاتے ہیں. اسی لیے کسی نے کہا بھائی پہلی ہی رات جو ہے بلی مار دو، اگر نہیں تو پھر ساری زندگی میاؤں میاؤں کرتی رہی. تو بات ساری ہے کہ آدمی شروع میں اگر کوئی سوراخ کا بند بنا ہوا ہو نہر کا، اگر چھوٹا سا اس میں رکھنا پیدا ہو جائے، کوئی سوراخ ہو جائے، تو ممکن ہے کہ ایک سوئی لگا کے ہی بند کر دیں، لیکن اگر وہ شگاف بڑا ہو جائے تو ہاتھی بٹھا دو گے پھر بھی بند نہیں ہو. تو اس لیے بعض اوقات جب تربیت غلط ہو جاتی ہے پھر کچھ بھی کر لو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ہے وہ ہمیں ہر وقت اللہ سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اولاد کی طلب ہے تو بھی اللہ سے خیر کی اولاد، یا اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے جو تیرے حکموں پر بھی عمل کرنے والی ہو، اور اللہ میری بات بھی ماننے والی ہو. پھر اپنے لیے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ فرما بردار بنا اپنا. تو بہرحال یہ ساری باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ یہ برسات، یہ موسم، یہ ہمیں جو حاصل ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے اوقات ہمارے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے. تو اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اپنے اوقات کو خراب مت کیجیے. اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ کا ذکر کرو. اور صبح و شام سے مراد کیا ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف صبح کے وقت کر لو یا شام کو کر لو، بلکہ صبح شام کہہ کر پورے اوقات کا احاطہ کرنا مقصود ہے، کہ نہ صبح خالی رہے اللہ کے ذکر سے نہ شام خالی رہے، ہر وقت اللہ کی یاد ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بہت سارے معاملات ایسے ہیں بھائی کہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. بیماری آئے تو بھی رجوع کرو، مصیبت آئے تو بھی رجوع کرو، تمہارے پیسے بیکار ضائع ہو رہے ہوں یا زائد خرچ ہو رہے ہوں فوراً رجوع کرو کہ یا اللہ یہ میرے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، میں نے محنت سے کمائے اور اس طرح سے ہو رہے ہیں ضائع، بیماریوں میں جا رہے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں پر یہ خرچ ہو رہے ہیں. تو اللہ اس میں برکت عطا فرما. تھوڑا اگر آدمی کو مل جائے، اگر آدمی قناعت اختیار کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس میں برکت عطا فرما، اصل چیز برکت ہے. اگر 10 روپے کسی کو کوئی کما رہا ہے اور اس میں خیر و برکت اللہ نے عطا فرما دی تو 1,000,000 سے زیادہ ہے، اور اگر برکت نہیں ہے تو 10 کروڑ روپے بھی ہوں تو ایسے نکل جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین متین پر پورے طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کوتاہیاں ہم میں ہیں، جس کسی میں بھی ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی کوتاہیوں کو دور فرما دے اور ہم سب کو پورے پورے دین پر عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ یہ بارش جو آج کل برس رہی ہے جب تک ہمارے لیے رحمت اور خیر ہو اے اللہ اسے برسائیے, اور جب ہمارے لیے بارش سے زحمت بن جائے, تکلیف کا سبب بن جائے تو اے اللہ اسے ندی اور نالوں میں بہائیے. اے اللہ پھر برسات آپ ایسے جگہ پر کیجیے جہاں پر ضرورت ہو. اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دیجیے, کرم کے معاملے فرما دیجیے, عافیت نصیب فرما دیجیے. ہمارے محلے میں بھی یہ کرنٹ لگنے کا واقعہ ہوا برسات کے موقع پر, اور ایک بچہ چل بسا, ان کے والدین ان کے اقربا رشتہ داروں کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ انہیں سکون عطا فرمائے, ہمت عطا فرمائے, صبر کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی ان مصائب کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مصیبتوں کو دور فرما دے. بہت سے حضرات آج اخبار میں تھا کہ 22 افراد کرنٹ لگنے سے مر گئے, تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ سب کی مغفرت فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت نصیب فرما دے, ہر قسم کے شر و فتنوں سے بچا لے. اور ایسی موت جو اچانک آ جاتی ہے جس میں آدمی نہ توبہ کر سکتا ہے, نہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے, نہ اپنے حقوق دوسروں سے معاف کرا سکتا ہے, اے اللہ ایسی موت سے ہمیں بچا. اے اللہ اچانک آ جانے والی موت سے ہمیں بچا. اے اللہ اچانک آ جانے والی موت سے ہمیں بچا. ہمیں جب تک زندہ رکھا عافیت کی زندگی عطا فرما, اور یا اللہ مرنے سے پہلے ایک ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار بلا شبہ اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں, بہت سے ان کے حقوق تلفی ہم سے ہوتی ہے, آپ ہمیں توفیق ادا فرما دیجئے سب کے حقوق کی ادائیگی ہم کر دیں. اے اللہ جب ہم آپ کے پاس آئیں تو اس حال میں آئیں کہ کسی کا حق ہم پر باقی نہ ہو. اے اللہ اور آپ کے جتنے حقوق ہیں انہیں بھی دل و جان سے عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ جو نمازیں ہمارے ذمے ہیں, روزے ہمارے ذمے ہیں, یا اسی طریقے سے کسی کے ذمے حج ہے, اے اللہ زندگی میں ہی اپنے فضل سے ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ سارے حقوق کو ہم ادا کر دیں. یا اللہ اپنا فضل فرمائیے. اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو دین پر چلنا چاہتے ہیں لیکن بہت سی وجوہات کی بنا پر پورے طور پر وہ دین کو اختیار نہیں کر پاتے, اے اللہ تو ان میں جتنی رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دے, پورے پورے دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری شکل و صورت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنا دے. اے اللہ ہمارا چلنا پھرنا, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, اے اللہ ہر ادا ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطابق کر دیجئے. اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے, کرم کے معاملے فرما دیجئے, آپ بڑے رحیم و کریم ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس ایمان کی بدولت جو آپ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرما دیا ہماری مغفرت فرما دیجئے, ہماری بخشش فرما دیجئے, ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما. شہیدہ فاطمہ ایک محترمہ ہے, بہت عرصے سے بیمار ہیں اور ہر جمعے کو تقریباً دعا کے لیے ان کا فون آتا ہے, دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دیں. اسی طرح خاتون صفیہ ہیں, ان کا آپریشن ہوا ہے بائی پاس کا, دعا فرما دیں اللہ انہیں جلد صحت یاب فرما دے. ہمارے ساتھی جواد بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اسے مکمل شفا عطا فرما دے, روحانی شفا بھی عطا فرمائے اور جسمانی صحت بھی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے. اور ہمارے دوستوں میں عزیزوں میں جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. خصوصیت کا اظہار ہمارے حضرت والا حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ, کافی عرصے سے بیمار ہیں, الحمدللہ اس کے باوجود دینی کاموں میں خلل نہیں ہے, الحمدللہ وہ جاری ساری ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, ان کی تمام بیماریوں کو دور فرما دے, پہلے سے بہتر صحت عطا فرما دے, اور ہمیں ان کی ذات سے مکمل طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اے اللہ جتنے تیرے نیک بندے ہیں, اے اللہ جن کو تیرے نام سے نسبت ہے, جن کو تجھ سے محبت ہے, اے اللہ ان کی محبت ہمیں عطا فرما دے, اے اللہ ان کا ساتھ ہمیں عطا فرما دے, ان کی معیت نصیب فرما دے, یا اللہ ان سے محبت ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ اس لیے کہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں ہمیں اے اللہ ان سے محبت ہو جائے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے اپنی محبت بھی ہمیں عطا فرما, اور اتنی زیادہ عطا فرما اے اللہ جتنی کسی گرمی کے زمانے میں جس طرح کسی شخص کو پیاس ہو اور ٹھنڈے پانی کو دل چاہتا ہے, اس سے زیادہ آپ ہمارے لیے محبوب بن جائیے, اس سے زیادہ ہمیں محبت آپ سے ہو جائے. اے اللہ دین کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. بہت سے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا اپنی اولاد کے لیے دعا فرمائیے، اللہ سب کی اولاد کو نیک بنا دے، اور بہت سے نے اپنی بچے اور بچیوں کے رشتوں کے لیے کہا اے اللہ جو بھی پریشان حال ہے جس کو جو حاجتیں ہیں یا اللہ آپ جانتے ہیں، بچیوں کے رشتے بھی عافیت کے ساتھ کرا دیجئے، جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے، عافیت کے رشتے عطا فرما دیجئے، اے اللہ اسی طریقے سے بچوں کو نیک بیویاں عطا فرما دیجئے، ان کی بھی اے اللہ نسبت نیک جگہوں پر کرا دیجئے، اپنا فضل و کرم فرمائیے، عافیت کے معاملے فرما، اے اللہ ہمارے محلے والوں پر رحم فرما، ہمارے شہر والوں پر رحم فرما، ہمارے پورے ملک پر رحم فرما، یا اللہ پورے عالم اسلام پر رحم فرما، اے اللہ کفار کے مقابلے میں سرخرو فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ عالم اسلام کو عزتیں عطا فرما، آپ نے جس طرح شروع میں عزتیں عطا فرمائی دین پر چلنے کی برکت سے، اے اللہ آج ہمیں پھر وہ عمل کرنے والا ہمیں بنا دے کہ جس سے پھر سے عزتیں حاصل ہو جائیں، اے اللہ زمانہ گزشتہ کا عروج پھر سے مسلمانوں کو حاصل ہو جائے، اے اللہ جو لوگ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تن من دھن قربان کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین فی افغانستان، اللہم انصر المجاہدین فی عراق وفی فلسطین وفی لبنان وفی کل مکان، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، اللہم اذل الشرك والمشرکین، اللہم اذل الشرك والمشرکین، اللہم لعن الكفرة والمشرکین، اللہم زلزل اقدامهم وشتت شملهم، اللہم شتت شملهم ودمر دیارهم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.